جانے مسائل دو علماء سے پوچھے یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں, ہمارے ساتھ مفتی سجاد مدنی صاحب تشریف فرما ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کے ذریعے جو سوالات ہمارے پاس ہوں گے انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے, مفتی صاحب سے پوچھیں گے. آپ اول تاخیر سلسلے میں شریک رہیے اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام اس رسالے کے صفحہ نمبر 10 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھ پر درود پاک پڑھنا پل سراد پر نور ہے, جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی,
میرا مسئلہ یہ کہ زید کے سعد بھائی ہے, زید کو اس کے والد کی ملکت میں سے 6 لاکھ روپے نقد حصہ ملا, زید نے اس سے اپنا مقام خریدا اور زید اپنے 4 بیٹیوں کے ساتھ اور اپنی بیوی کے ساتھ اس مقام میں زندگی بسر کر رہا تھا. اس نے 2 بیٹیوں کی شادی کی اور کچھ عرصے کے بعد زید کا انتقال ہو گیا. اس کی بیوی نے محنت مزدوری کر 2 بیٹیوں کی مزید شادی کی. اب ان کی بیوی چاہتی ہے کہ میں نے 4 بیٹیوں میں حصہ تقسیم کرنا ہے, تو زید کی بیوی اس سے کس طرح تقسیم کرے گی؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ زید کی صرف بیٹیاں ہیں, اور اگر یہ ترکہ زید کا ہے تو زید کے انتقال کے بعد زید کی بیٹیاں بھی ان کے ورثاء میں شامل ہیں,
ٹھیک ہے,
اور زید کی زوجہ بھی ورثاء میں شامل ہیں. اگر زید کے والدین میں سے کوئی زندہ تھا تو وہ بھی ورثاء میں شامل ہیں,
ٹھیک ہے.
اب چونکہ ان کی جو ہے وہ بیٹا نہیں ہے, تو اس لیے اگر والدین نہیں ہیں, جیسے والد صاحب نہیں ہیں, ان کے بھائی موجود ہیں, تو ان کے بھائیوں کا بھی اس میں سے حصہ ہوگا. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسبا ورثا, یعنی جو مذکر جو رشتہ دار ہیں, مردوں میں سے جو رشتہ دار ہیں, وہ بھی اس میں شریک ہوں گے. اب اگر ان کے بھائی ہیں, بھائی نہیں, تو جو ہے وہ دیگر جو ترتیب ہے وہ چلے گی. اس میں صرف زید کی زوجہ کا یہ کہنا کہ میں صرف بیٹیوں میں تقسیم کر دوں, تو یہ اگر دیگر ورثاء موجود ہیں تو صرف بیٹیوں میں تمام کی تمام جائیداد تقسیم نہیں ہوگی.
ٹھیک,
ہاں, زید کی زوجہ نے جو خود کمایا یا جو اس کی ملکیت ہے,
ٹھیک ہے,
جس کی وہ خود مالک ہیں, اب چاہے وہ وراثت کے ذریعے ہوں یا خود کما کر یا کسی نے تحفہ دیا ہو, جو ان کی اپنی ملکیت ہے زید کی وراثت کے علاوہ, وہ اگر اپنی بیٹیوں میں یہ تقسیم کرنا چاہیں, سب کو برابر برابر دینا چاہیں یا کسی کو کم دیں, کسی کو زیادہ دیں, اور اس صورت میں کوئی حرج والا پہلو نہیں ہے. یعنی بندے کو اپنی جائیداد میں تو ہر طرح کا اختیار, جائز اختیار ہوتا ہے, لیکن جو ترکہ ہوتا ہے اس میں اس کو اپنی مرضی سے تقسیم کرنے کا اختیار نہیں ہوتا, کیونکہ جو ترکے کے حصے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں، تو جو جو ورثہ ہوں گے تو ان کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق ان کو دینا ضروری ہے. اگر زید کی زوجہ یہ سمجھے کہ جو تقسیم میں ترکے میں چاہوں گی وہ کروں گی، تو ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا جبکہ وہ تقسیم شریعت کے خلاف ہو.
باقی کس کو بیٹیوں میں سے بھی کس کو کتنا ملے گا تو یہ پوری تفصیل ہی کے بعد،
یہ پوری تفصیل ہے اصل میں، ورثہ کی پوری تفصیل بنے گی.
ٹھیک ہے
کہ زید کے ورثہ میں کون کون ہیں، ان کے والدین ہیں، بھائی ہیں، بھائی نہیں ہیں، تو دیگر جو رشتے دار ہیں، ایک پوری ترتیب ہوتی ہے. تو جب وہ معلوم ہو جائے گا تو پھر سب ایک سب ورثہ کا حصہ بالکل واضح ہو جائے گا.
ٹھیک ہے، تو جو سوال کرنے والے ان کو چاہیے کسی مفتی صاحب سے رابطہ کریں. دارالافتاء اہل سنت کی شاخیں الحمدللہ ملک بھر میں موجود ہیں، باب المدینہ کراچی، حیدرآباد، لاہور، سرگودا، فیصل آباد، یہ تمام شہروں کے اندر الحمدللہ، راولپنڈی میں بھی دارالافتاء اہل سنت موجود ہے. وہاں آپ کسی بھی ذمہ دار کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، ایڈریس معلوم کر سکتے ہیں. سب سے آسان طریقہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے ہماری، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اس میں تمام ایڈریسز، فون نمبر وغیرہ سب کچھ موجود ہے. اس کے ذریعے آپ مطلوبہ جگہ پر پہنچ جائیے اور وہاں مفتی صاحب سے رابطہ کر کے جو بھی آپ کے مسئلے کا حل ہے اس کو آپ لیجئے. صرف یہ ایک بنیادی مفتی صاحب نے جواب دیا کہ کس طرح تقسیم ہوگی، کس اور جو بیوی کی سمجھ ہے اس کے مطابق جو تقسیم وہ کرنا چاہ رہی ہیں وہ ہوگی یا نہیں ہوگی. اب کس کو کتنا ملے گا، کتنا نہیں ملے گا، کس کس کو ملے گا، کس کو نہیں ملے گا، یہ اب آپ کا جو مکمل سوال ہمیں موصول ہوگا مفتیان اکرام کو، پھر ہی ہم اس کا جواب دے پائیں گے. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں چوکی پر ہوں، میرے نا ہمسائے میں ایک آدمی ہے جس نے مجھے پیسے دیے ہیں 1,00,000 روپیہ، تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ رکھ لو اور اس میں سے جو منافع آئے گا نا مجھے دے دے جانا. تو میں نے اسے پیسے لے لیے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اسے کام کے لیے لیے تھے کہ میں اس کا یہ چیز لے کے آؤں گا، وہ کھال تھی بھینسوں کے لیے. اب وہ میں نے کھال کے علاوہ اور بھی سامان لے لیا، تو اس میں میں نے اس سے کوئی مکمکایا نہیں کیا کہ میں آپ کو کتنے پیسے دوں گا اور کتنے پیسے نہ دوں گا. تو یہ میں نصیحت آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ میں اس کو سارے کا کیا پیسوں کا کروں.
جی حضرت، اکثر یہی ہوتا ہے اور ان کا بھی یہی معاملہ ہے، کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں، شرکت تو کی جا سکتی ہے اور بطور مداربت بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں، لیکن شرکت اور مداربت کا درست طریقے سے ہونا ضروری ہے. جتنا انہوں نے بیان کیا ہے اس کے مطابق تو کوئی صورت بظاہر مداربت کی صورت ایک سمجھ آتی ہے، لیکن وہ بھی فاسد ہے.
ٹھیک ہے
کہ کوئی نفع جو ہے وہ طے نہیں ہوا ہے، جبکہ وہ بھی مداربت کے اصولوں کے مطابق ہو. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں اور وہ صرف نفع نہیں لیتے بلکہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ پورے پیسے بھی واپس لے لیتے ہیں. تو یہ صورت عام طور پر قرض کی ہوتی ہے کہ جب تک اس کے پاس پیسے رہیں گے یہ ان پیسوں کے اوپر ان کو نفع دیں گے، اور جب یہ پیسے دینے والے پیسے واپس لے لیں گے تو نفع بھی بند ہو جائے گا. تو یوں جب کسی کو رقم دی جاتی ہے تو شرعی طور پر یہ صورت قرض کی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر جو نفع دیا جا رہا ہوتا ہے چاہے وہ طے شدہ ہو چاہے وہ طے نہ ہو، قرض کے اوپر حاصل ہونے والا جو نفع ہے حدیث پاک کے مطابق یہ سود ہے.
ٹھیک ہے،
تو عام طور پر یہ اس طرح کی سودی صورتیں ہوتی ہیں، دینے والا سود کھا رہا ہوتا ہے اور پیسے جس جو لیتا ہے وہ سود دے رہا ہوتا ہے، اور دونوں گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو جائز معاملہ کرنا ہے اس صورت کا تو علماء کے پاس جا کر ان کو صورت حال بتائیں کہ ہم یوں پیسے لینا چاہتے ہیں تو اس کی جائز صورت کیا بنے گی. اس کی ایک یوں بھی علامت ہے کہ اگر جس کو پیسے دیے ہیں اس کا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے اور وہ جو ہے وہ روڈ پر آ جائے، لیکن یہ جو شخص ہوتا ہے یہ پورے مال کا یعنی جتنے پیسے دیے ہوتے ہیں اسی کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کاروبار بغیر کسی کوتاہی کے ضائع ہو جاتا ہے، تو اب اس سے یہ تقاضا کرنا کہ میرے پورے پیسے واپس کر دیں تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے بطور قرض دیا تھا، بطور شرکت اور مداربت نہیں دیا تھا۔ تو اس سے ان کے سوال سے جو بظاہر سمجھ آ رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ قرض کی صورت ہے اور اس پر جو نفع دیا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے، یہ سود ہے۔ تو اگر انہوں نے درست کرنا ہے تو اس کی صحیح شرعی رہنمائی لیں، اور اگر غلط بھی کیا ہے تو فوراً اس کی پوری مکمل وضاحت کر کے جو ہے وہ اس کا مسئلہ پوچھیں، تاکہ سود کے گناہ سے یہ بھی بچیں اور جنہوں نے پیسے دیے ہیں وہ بھی گناہوں سے بچیں۔ عام طور پر بہت سارے لوگوں کا یہ مقصود نہیں ہوتا کہ وہ سود کھائیں یا سود لیں، کیونکہ سود کی جس طرح مذمت بیان کی گئی ہے شدت کے ساتھ، تو مسلمان عام طور پر بچتے ہی ہیں، ذہن بھی یہی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات بندہ لا علمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے سود ہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور آج کل اس طرح کے معاملات تو جو ہے وہ یوں سمجھے کہ 99% جو ہے وہ سودی ہی ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے۔
تو اس لیے پہلے اس کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کروا لیں کہ کیا یہ درست طریقہ ہے، اگر نہیں ہے تو دونوں توبہ کریں، جتنے پیسے انہوں نے دیے ہیں وہ اتنے ہی پیسے واپس لیں، اور اس کے اوپر جو نفع لے چکے ہیں وہ جنہوں نے نفع دیا ہے اس کو واپس کر دیں،
ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جس بھی بظاہر جس کو شرکت کہا جا رہا ہے، جس میں یہ طے ہے کہ پیسے لگانے والے کو پیسے پورے واپس ملیں گے، تو وہ پھر وہ کاروبار نہیں
ہے، کاروبار ہی کہلائے گا، دونوں چیزیں ہیں،
نام جو مرضی دے دے،
ٹھیک
ہے۔ تو یہ تو ایک اکثر یہ دیکھا گیا، اور یہ سوال ہمارے پاس آتا رہتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ نیت شاید ان کی بھی سود کی نہیں ہوتی ہے، لیکن جو کر رہے ہوتے ہیں لا علمی کی وجہ سے وہ سود کی طرف چلا جاتا ہے، ایک ناجائز کاروبار بن جاتا ہے۔ تو اس لیے جو بھی انویسٹر ہیں، بظاہر وہ انویسٹمنٹ کیے ہوئے ہیں لیکن حقیقتاً وہ قرض دیے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھی ہم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، اور دوسرا آدمی ہمارے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے یا اس کے بھی پیسے لگے ہوئے ہیں اور مل کر دونوں ہی کام کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ پوچھ لیں، معلومات لے لیں کہ جو ہم نے کیا ہوا ہے کہ واقعتاً انویسٹمنٹ کہلائے گا یا یہ قرض کہلائے گا، یہ معلومات لینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہم خود فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ مفتیان کرام پوری آپ کے کاروبار کی تفصیلات جانچیں گے، آپ کا طریقہ کار جو آپ کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو معلوم کریں گے، اس کے بعد ہی آپ کو جواب دیا جا سکے گا۔ لیکن چونکہ جس طرح یہ سوال آتا رہتا ہے ہمارے پاس، تو لگتا یہی ہے کہ اکثر لوگ جو نا اس غلط فہمی کے اندر مبتلا ہی نظر آتے ہیں کہ ہم نے تو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، ہم نے تو شرکت کی ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو چاہیے کہ ہمیں پوچھ لیں، تو پوچھنے سے انشاءاللہ عزوجل اگر غلطی ہوگی تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی، اور درست طریقہ کار بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ منت مانی تھی کہ فلاں کام ہو جائے گا تو اس کی رقم سے کھانا یا پیسے داتا صاحب کے اصال ثواب کے لیے رکھوں گا، اور خرچ میں خود کروں گا اس کو، یعنی اصال ثواب کے لیے، تو کیا یہ رقم اب دعوت اسلامی کو دی جا سکتی ہے؟
بظاہر تو یہ صورت جو منت واجب ہے،
ٹھیک ہے،
اس کی نظر نہیں آ رہی۔ اگر انہوں نے یہ کہا کہ غربا کو کھانا کھلاؤں گا یا فقراء اور مساکین پر خرچ کروں گا داتا صاحب کے اصال ثواب کے لیے، تب تو یہ صورت واجب کی ہو سکتی ہے،
ٹھیک ہے۔
اور اگر یہ کہ داتا صاحب کے اصال ثواب کے لیے کچھ رقم دوں گا، تو اس سے منت واجب کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ اور لیکن انہوں نے چونکہ ایک عہد کیا ہے، ایک وعدہ کیا ہے، تو اس وعدے کو جو ہے وہ پورا کریں۔ جتنے پیسوں کی انہوں نے منت مانی ہے، نیت کی ہے، اتنے پیسے جو ہے وہ داتا صاحب کے اصال ثواب کے لیے صدقہ کر دیں،
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ کیا یہ دعا مانگی جا سکتی ہے کہ فلاں کی شادی فلاں سے ہو جائے، تیسرا شخص دعا مانگے کہ فلاں کی شادی فلاں سے ہو جائے؟
بظاہر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر دونوں مسلمان ہیں اور دو مسلمان کا آپس میں مرد و عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، تو اس طرح دعا کرنے میں کوئی بظاہر تو حرج نظر نہیں آ رہی،
ٹھیک ہے جی۔ ایک اور کال چلائیے۔
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھائی سے، اگر کوئی پلاٹ کی خرید و فروخت کا کاروبار کرتا ہے تو پلاٹ جو ہے وہ اگر اس پہ سال نہیں گزرتا، سال کے اندر پلاٹ بک جاتا ہے، پھر آپ خرید لیتے ہیں، پھر بک جاتا ہے، تو اس کا کیا حساب کتاب ہے؟
جو انویسٹ پرپز کے لیے پلاٹ لیا گیا وہ مال تجارت میں شامل ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کا مال ہے،
ٹھیک ہے۔
اگر سال کے اندر اندر، سال سے میری مراد زکوٰۃ کا سال ہے، یعنی جیسے بالفرض وہ شعبان المعظم میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور انہوں نے پلاٹ جو ہے وہ انویسٹ کے لیے خریدا ہے، اب جو ہے وہ اگلا شعبان آنے سے پہلے پہلے بالفرض رجب میں انہوں نے اس پلاٹ کو بیچ دیا ہے، تو اب وہ پلاٹ تو ان کے پاس نہیں رہا، اگر اس پلاٹ کی رقم ان کے پاس موجود ہے تب بھی ان کے پاس جو ہے وہ مال زکوٰۃ موجود ہے، اور اگر انہوں نے رقم خرچ کر دی ہے اور اب شعبان المعظم آیا ان کے پاس اس پلاٹ کی رقم نہیں رہی، تو اب اس رقم کے اوپر یا وہ جو پلاٹ تھا اس کی زکوٰۃ اب نہیں رہی.
ٹھیک ہے،
اگر پلاٹ موجود ہے یا پلاٹ کی رقم موجود ہے تو دونوں صورتوں میں زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اگر پلاٹ کو بیچ دیا رقم کو خرچ کر دیا تو جو رقم خرچ ہو چکی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے، باقی زکوٰۃ کے تمام شرائط الگ دیکھی جائیں گی.
جی، زکوٰۃ کی تمام شرائط الگ دیکھی جائیں گی. اس میں ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ عام طور پر زکوٰۃ کا جو سال اسلامی طریقہ کار کے مطابق ہے وہ یہ کہ جیسے بالفرض اگر انہوں نے ان کی جو ہے وہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جیسے سال ان کا مکمل ہوتا ہے شعبان المعظم میں، اب اگر انہوں نے پلاٹ لیا شعبان سے پہلے، رجب میں پہلے لے لیا پلاٹ اور رمضان میں بیچ دیا، تو بعض لوگ یوں بھی حساب کر رہے ہوتے ہیں سال تو ہمارے پاس رہا نہیں.
ٹھیک ہے،
جب رجب میں ان کے پاس آ گیا اور شعبان المعظم ان کی زکوٰۃ ادا کرنے کا مہینہ ہے، یعنی سال مکمل ہو رہا ہے، تو اب جو رجب میں خریدا ہے تو اس کو بھی شعبان المعظم میں زکوٰۃ میں شمار کریں گے.
ٹھیک ہے،
اب ہر ایک چیز کے اوپر سال گزرنا شرط نہیں ہے. بعض لوگ سال کا گزرنے سے مراد ہر ایک چیز پر سال کا گزرنا مراد لے رہے ہوتے ہیں. ہر ایک چیز کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے. جب صاحب نصاب ہیں آپ تو جب زکوٰۃ کی جو آپ کے فرض ہونے کا وقت آ چکا ہے، اس وقت آپ کے پاس اس سے پہلے جو بھی مال آیا ہے، بھلے آدھا گھنٹہ پہلے بھی جو مال آیا ہے آپ کے پاس جو قابل زکوٰۃ ہے، تو اس کو بھی شمار کریں گے.
ٹھیک ہے، یعنی صاحب نصاب ہونے کا سال گزرنا ضروری
جی
ہے. چیزوں کے اوپر سال گزرنا
ضروری ہے.
جی، ایک اور کال چلائیے.
جی، مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میں ڈرائیور ہوں اور میری تقریباً روزانہ کی 250 کلومیٹر رننگ ہے ایک سائڈ کی، تو کیا میں روزانہ سفر کروں گا یا پوری نماز پڑھوں گا؟
جی حضور،
اگر یہ اپنے مقام سے جو شہر ہے ان کا وہاں سے یہ 250 کلومیٹر کا سفر کسی جگہ پر جا رہے ہیں، مستقل سفر ہے، وہیں پہ ہی جانا ہے اور پھر وہیں سے ہی آنا ہے، تو راستے میں جتنی بھی نمازیں ہوں گی اس میں یہ قصر کریں گے.
ٹھیک ہے،
اور اپنے شہر میں جب پہنچ جائیں گے تو اس صورت میں یہ پوری نماز ادا کریں گے.
ٹھیک ہے،
اور جس شہر میں گئے ہیں اگر وہاں پہ یہ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کر لیتے ہیں تو پھر وہاں پہ یہ مقیم ہو جائیں گے، تو اس صورت میں بھی یہ پوری نماز ادا کریں گے. راستے میں قصر کرتے رہیں گے، اپنے شہر میں آ جائیں گے تو پوری نماز ادا کرنی پڑے گی. جس جگہ پر پہنچے ہیں وہاں پہ اگر انہوں نے 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کر لی ہے تو اس صورت میں بھی یہ مقیم ہونے کی وجہ سے پوری نماز ادا کریں گے.
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے.
محمد اکبر ساری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مسجد کے اندر اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نام پاک لکھائی کی ہوئے ہیں اور دیواروں پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اب اس کو برینڈ کر کے جو پینٹ ہوا ہوا ہے اس کے اوپر لکھائی جو ہوئی ہوئی ہے اس کو ہم نے برینڈ کرنا ہے تو ٹائل لگانے کے لیے، اب جو دھول ہوگی جو گرد نیچے گرے گی اس کے بارے میں کیا حکم ہے فرما دیجیے. السلام علیکم
و رحمۃ
اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فقہا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسجد کا جو کوڑا کرکٹ ہے صفائی کے دوران جو کوڑا نکلے تو اس کو بھی کسی عام کچرا کنڈی پر نہ پھینکا جائے، بلکہ ادب والی جگہ پر اس کو رکھا جائے. تو اسی طرح جو لکھائی کے ذرات ہیں، جو لکھائی لکھی ہوئی ہے عام طور پر آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں یا اللہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لکھا ہوتا ہے، تو ان کی بھی جو ذرات ہوں جب گرائنڈ کریں تو ان کو بھی کسی بے ادبی والی جگہ پر نہ ڈالیں، ادب والی جگہ پر ان کو رکھیں، یا جو ہے وہ بہتے پانی میں ان کو بہا دیں، ٹھنڈا کر دیں. یہ بھی فقہ نے، یہ تو لکھی ہوئی کی ذرات ہیں، فقہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ قلم کہ جس کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک لکھا جاتا ہے، دینی کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو اس کی جو چھیلن ہوتی ہے تو اس کو بھی بے ادبی والی جگہ پر نہ پھینکا جائے. تو اسی طریقے سے یہ جو ذرات ہیں تو ان کو بھی کسی بے ادبی والے مقام پر نہ پھینکا جائے، بلکہ کسی ادب والی جگہ پر رکھا جائے.
سر یہ تو گرائنڈ کریں گے نا، جو گرائنڈر مشین چلتی ہے تو وہ تو ذرات موٹے موٹے نہیں ہوتا، بالکل وہ جیسا پاؤڈر کی طرح اڑتا ہے پھر وہ، کیونکہ ٹائل لگانے کے لیے ان کو یہ کرنا پڑے گا.
اصل میں جب جھاڑو دیں گے نا ذرات وہ جو جمع ہوں گے تو اس کو جو ہے وہ کسی ادب والی جگہ.
سوال ہے شاید یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں تو ان کو گرینڈ کرنے میں حرج تو نہیں ہے؟
اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اصل مقصود تو یہ ہے کہ جو لکھائی کے معظم لکھائی کے ذرات ہیں ان کو کہاں پہ ڈالیں، ایسے ہی ڈال دیں جیسے عام طور پر لوگ ڈال دیتے ہیں، تو کسی ادب والی جگہ پر ان کو رکھیں یا ٹھنڈا کر دیں.
ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلا.
مفتی صاحب کی برگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جو نابالغ بچی کی ملکیت میں اگر سونا ہوگا تو اس پہ زکات نہیں ہوگی اور وہ اسی کی ملکیت ہوگی. تو اسی طرح جب کوئی بچہ یا بچی پیدا ہوتا ہے تو لوگ اس کو پیسے دیتے ہیں، تو کیا وہ پیسے ان بچوں کی ہی ملکیت ہوں گے؟
جی،
بچوں کو جو رقم دی ہے اگر دینے والے نے بالکل واضح الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ یہ اس بچے کی ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس صورت میں تو وہ بچے کی ملکیت میں ہو جائے گی، سوائے یہ کہ وہ رقم اتنی ہے کہ جو عام طور پر بچوں کو نہیں دی جاتی بلکہ والدین کو دینا مقصود ہے، تو اس صورت میں یہ والدین کی ہوگی. پہلی بات تو یہ ہے کہ صراط کر دیں، صراط والی صورت میں تو بچے کی ہو جائے گی. اگر صراط نہیں کی ہے اور رقم اتنی ہے کہ جتنی عام طور پر لوگ بچوں کو دے دیتے ہیں تو یہ بھی بچے کی قرار پائے گی، اور اگر رقم بہت زیادہ ہے تو اس صورت میں وہ والدین کو ہی دینا قرار پایا ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے.
عبدالمجید عرض کر رہا ہوں لاہور سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس 2,00,000 روپے ہوں جو کہ اس نے اپنی لڑکی کی شادی کے لیے رکھے ہوں اور وہ سیو ہیں، یعنی اس کی بس سیونگ ہے اور ضرورت زندگی سے زیادہ ہیں، تو کیا ایسی خاتون جو کہ بیوہ ہیں تو اس کو ہم زکات دے سکتے؟ یعنی وہ شریف فقیر کی حیثیت رکھتی ہیں یا نہیں؟
جی بیوہ ہیں لیکن 2,00,000 روپے،
جن کے پاس 2,00,000 ہیں اور ان کے پر کوئی قرض نہیں ہے، وہ 2,00,000 ان کی حاجت اور ضرورت سے زائد ہے، اور جو انہوں نے عذر بیان کیا ہے کہ بچی کی شادی کرنی ہے یہ اس حاجت اور ضرورت میں شامل نہیں ہے جس کو شریعت نے حاجت اور ضرورت قرار دیا ہے، تو اگر ان کی ملکیت میں اتنی رقم ہے تو وہ صاحب نصاب ہیں، خود ان کے اوپر زکوٰۃ دینا لازم ہے ساری شرائط پائی جانے کی صورت میں، تو ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے اور نہ ہی ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوگی.
ٹھیک ٹھیک. ایک اور کال چلائیے.
بات علی افتاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ سحری کا آخری ٹائم 5:17 ہے، تو اس دوران کوئی اسلامی بھائی جس کو دیر ہو گئی ہو، جیسے کہ 5:20 ہو گئے ہیں اور اس کو معلوم نہ ہو، پھر اس نے پانی پی لیا ہو، اس نے سحری نہ کی ہو، جیسے دیر سے آنکھ کھلی ہو، پانی پی لیا ہو اور سارا دن بھوکا پیاسا رہا ہو، تو کیا اس کا روزہ ہو گیا ہے؟ اور اگر اس کا روزہ نہیں ہوا تو اس کا کفارہ کیسے ادا کر سکتے؟ جزاک اللہ خیرا.
5:20:17 پہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، 5:20 پہ ان کی آنکھ کھلی، پانی پی لیا، تو ان کا روزہ نہیں ہوا. آپ اگر یہ نیت کر بھی لیتے ہیں تو ان کے نیت کرنے سے روزہ نہیں ہوا،
ٹھیک ہے،
اور نہ ان کے اوپر قضا ہے نہ ان پر کفارہ ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے.
میرا نام سلیم محمد ڈیرا اسماعیل خان سے ہوں. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے، تہجد کا آخری ٹائم اور صبح کی نماز کا آخری ٹائم کون سا ہے؟
جی، فجر اور تہجد کی نماز کا آخری وقت،
تہجد فجر اور تہجد کی نماز کا جو آخری وقت ہے وہ ہر شہر کے اعتبار سے جدا ہوتا ہے.
ٹھیک ہے.
ابھی ڈیرہ اسماعیل خان سے بات کر رہے ہیں تو جو کیلنڈر ہے نماز کے اوقات کے جو کیلنڈر ہے وہاں سے یہ دیکھ لیں. بعض کیلنڈروں پر جو ہے وہ ختم سحری کا وقت لکھا ہوتا ہے، یا بعض کیلنڈر پر ابتدائے فجر کا وقت لکھا ہوتا ہے,
بات
تو جو ابتدائے فجر کا وقت ہے وہ اختتام سحری کا وقت ہے. تو اختتام سحری کا جو وقت ہے وہ ابتدائے فجر کا وقت ہے. تو اپنے شہر کے اعتبار سے کیلنڈر پر دیکھ لیں تو یہ بہتر ہے, اور پھر یہ روزانہ کے اعتبار سے ٹائم جو ہے وہ ایک ایک دو دو منٹ کم زیادہ کم ہو رہا ہے, تو اس اعتبار سے اپنے کیلنڈر پر دیکھ لیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا.
ٹھیک ہے, اور آپ اپنے شہر کا کیلنڈر دیکھنا چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جو ہے وہ اوقات و صلات کا سافٹ ویئر موجود ہے, اس کی اپلیکیشن بھی ہے پریئر کے نام سے, پریئر یا اوقات و صلات کے نام سے. دعوت اسلامی ایپس لکھیں گے اور پریئر لکھیں گے یا نماز لکھیں گے تو انشاءاللہ یہ اپلیکیشن مل جائے گی. اپنے علاقے اور شہر کا نام ڈالیے اور اس کے ذریعے پھر آپ مخصوص ایام کا یا جب تک کا چاہتے ہیں کیلنڈر حاصل کر سکتے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان یا غادی خان جہاں سے بھی کال تھی وہاں کا چھپا ہوا بھی مل جائے آپ کو, تو اس کو آپ حاصل کریں. اس میں جو اوقات لکھے ہوئے ہیں اس کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں کیا ہے. اور اس میں عرض یہ ہے کہ گھروں کے اندر جو ہے عام طور پر تو رواج یہی ہوتا ہے کہ مساجد میں نقشے لگے ہوتے ہیں نماز کے اوقات کے, لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی موجود ہوں. اسلامی بہنیں جو کہ نماز پڑھتی ہیں جن پر نماز فرض ہے ان کو بھی اوقات و صلات معلوم کرنے کی حاجت ہوتی ہے, پھر نفلی روزے رکھنے ہوتے ہیں تب بھی حاجت ہوتی ہے کہ ابھی کب روزہ رکھنے کا وقت ختم ہو رہا ہے, کب ہم اس کو کھول سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو نارمل حالات میں بھی چاہیے ہوتی ہیں. تو گھر میں اگرچہ سافٹ ویئر بھی موجود ہے اپلیکیشن بھی موجود ہے, لیکن آپ کے علاقے کا اگر چھپا ہوا نقشہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو حاصل کریں اور اپنے گھر میں اس کو آویدہ کریں, تو انشاءاللہ عزوجل اس سے فائدہ بھی ہوگا. چھوٹے بچوں کو بھی پتہ چلے گا کہ نماز کے اوقات کا کوئی نقشہ ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے, اس سے نماز کے اوقات پتہ چلتے ہیں, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہمیں گھر میں حاصل ہوں گی. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی اسلام بھائی یا اسلامی بہن حج پر جاتی ہیں اور قربانی کے بھی پیسے اگر دے دیں وہ بھی ٹھیک ہے, اور اگر وہ یہاں وکیل کسی کو بنا دیں اپنے ملک میں تو کیا اس طرح بھی قربانی ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی عطا فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی کون سی, حج کی یا دوسری؟
جی حج کی قربانی تو وہیں پہ کرنی ہوگی, اور جو عید کی قربانی ہوتی ہے اگر وہ ان کے اوپر واجب ہے تو وہ وہاں پہ بھی کر سکتے ہیں, اور یہاں پہ پیسے دے دیں یا کسی کو جو ہے وکیل بنا دیں تو یہاں پہ بھی ان کی قربانی ہو سکتی ہے.
وہاں بھی ہو سکتی ہے یہاں بھی ہو سکتی ہے, لیکن دونوں الگ الگ ہوں گی جبکہ ان پر فرض ہے.
جی حج کی قربانی تو جس طرح کا ان کا جو حج کی نیت کریں گے اسی اعتبار سے ان کے اوپر حکم ہوگا.
ٹھیک ہے,
اور وہ وہیں پہ ہوگی.
ٹھیک ہے,
وہ حج والی قربانی یہاں نہیں ہو سکتی ہے.
ٹھیک ہے,
جو عید والی قربانی ہے وہ اگر واجب ہے یا واجب نہیں ہے اور یہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کریں گے حرم کے اندر, تو اور زیادہ ثواب پائیں گے. اور یہاں پاکستان میں اگر کسی کو اپنا وکیل بناتے ہیں اور وہ یہاں ان کی طرف سے کر دیتا ہے ان کے کہنے پر تو بھی ان کی قربانی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے جی. جی ایک اور کال چلا دیجیے.
میں محمد مقیم بات کر رہا ہوں کراچی. میرا سوال یہ ہے کہ جو بزرگان دین ہیں اولیاء دین بزرگان دین ہیں ان کی تصویریں لگانا گھر میں جائز ہیں یا نہیں, اور مزارات کی بھی؟
جی بزرگان دین نے تصویر خود تو نہیں کھینچوائی ہوتی, لوگ بنا لیتے ہیں تو لگا سکتے ہیں گھروں میں.
مزارات کی تصویر جس میں کسی جاندار کی تصویر نہ ہو, وہ چاہے مزارات ہوں چاہے درخت ہوں پہاڑ ہوں, ان کی تصویر یا سینریز لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اولیاء اللہ کی یا کسی بھی شخص جاندار زیرو کی تصویر, یہ لگانا جائز نہیں ہے. چاہے وہ اولیاء اللہ ہوں چاہے وہ کتنے ہی مقرب بندے کیوں نہ ہوں, یا ہمارے والد صاحب کیوں نہ ہوں, یا گھر کا کوئی فرد کیوں نہ ہو, تو کسی زیرو جاندار کی تصویر گھر میں لگانا جائز نہیں ہے. بعض لوگ اولیاء اللہ کی تصویر حصول برکت کی نیت سے لگاتے ہیں, تو ان کی یہ نیت اپنی جگہ پر, اور اس پر بھی کلام ہے کہ تصویر لگا کر حصول برکت نہیں ہو سکتا, کیونکہ احادیث پاک میں تو یہاں تک فرمایا گیا ہے کہ جس گھر میں تصاویر ہوتی ہیں وہاں پہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے،
ٹھیک ہے،
تو وہ تصاویر مطلقاً ہیں،
ٹھیک ہے،
تو اس لیے حصول برکت کی نیت کے اعتبار سے تو یہ کہیں گے کہ نیت اچھی ہو، لیکن کام یہ غلط کر رہے ہیں، تو کسی کی بھی تصویر، کسی جاندار کی بھی تصویر لگانا جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے، اس کا پرنٹ بھی نہیں نکالا جائے گا، لگانا ہے نکالنا بھی درست نہیں ہوگا،
جی پرنٹ جو ہے نہ پرنٹ نکلوانا جائز ہے،
ٹھیک ہے،
نہ لگانا جائز ہے،
ٹھیک ہے،
تصویر کی جو ہے وہ بعض صورتوں میں اجازت ہے، وہ بھی اپنی تصویر کی، کہ جیسے جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ وغیرہ بنوانا ہے یا کسی اور جو ہے وہ انتہائی ضرورت کے مواقع ہیں تو وہاں پر کھینچوانا جائز ہے اور جو ہے وہ لگانا بھی جائز ہے آئی ڈی کارڈ کے طور پر یا کسی دوسرے اس کے اوپر، لیکن جس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا پرنٹ نکلوانا، اس کا کھینچوانا ناجائز ہے،
ٹھیک ہے، ایک کال چلا دیجیے۔
میں زاہد اتاری بات کر رہا ہوں، اتار آباد جتما آباد سے، بارگاہ میں میرا عرض ہے کہ ایک منتھ پہلے میرے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، تو وہ کافی ٹائم سے نمازیں نہیں ادا، وہ نمازیں میں ادا کر سکتا ہوں رہنمائی کر؟
جی اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے،
آمین،
اور جذبہ ہے کہ ان کی نمازیں ادا ہو جائیں، تو کیا یہ خود پڑھ سکتے ہیں ان کی طرف سے نمازیں؟
جن کی نمازیں رہ گئی ہیں اور ان کا انتقال ہو گیا، تو اب ان کی نمازیں ان کی جگہ پر کوئی دوسرا شخص ادا نہیں کر سکتا،
ٹھیک ہے،
اب یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہر ایک نماز کے بدلے میں یہ فدیہ دیں، ایک فدیہ دیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھیں کہ یہ فدیہ ان کے والد صاحب کی نمازوں کے قائم مقام ہو جائے گا،
ٹھیک ہے،
فدیہ دیا جا سکتا ہے، کوئی شخص ان کی جگہ پر ادا نہیں کر سکتا،
ٹھیک ہے،
ہاں حج ایک ایسی چیز ہے، یعنی ایسا فرض ہے کہ جو انتقال کے بعد اگر فرض تھا اور وہ نہیں کر سکا، تو اب کوئی دوسرا شخص ان کی جو ہے وہ حج بدل کے طور پر حج کر سکتا ہے، روزے نمازیں یہ ایسے فرائض ہیں کہ کوئی کسی دوسرے شخص کی جگہ پر ان کو ادا نہیں کر سکتا،
عمرہ کیا جا سکتا ہے دوسرے کی طرف سے؟
عمرہ اصل میں فرض نہیں ہے، تو اس لیے عمرہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شخص عمرہ کرے اور اس کا ثواب جو ہے وہ مرحوم کو اسال ثواب کر دے، تو یوں ہو سکتا ہے،
ٹھیک، سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی جی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے، ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے۔